احمده ويصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. سورہ حدیث کے مطالعے میں اب جس سے آگے گزر آئے ہیں، لہذا آگے بڑھنے سے قبل مناسب ہوگا کہ ایک مرتبہ سلسلہ کلام کو ذہن میں تازہ کریں. یہ کیا جا چکا ہے کہ سورہ حدیث کا پہلا حصہ 6 آیات کا مشتمل ہے، جن میں ذات صفات باری تعالیٰ کی بات نہایت جامعیت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر آئی تھی. دوسرا حصہ پھر سے آیات پر مشتمل ہے، جس میں انسان سے اللہ کے دین کے، اسلام کے، قرآن کے جو دو تقاضے ہیں ان کا بیان آیا. ایمان اور انسان کی صلاحات کے حوالے سے، مانو اللہ کو اور اس کے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور اس کا عملی مظہر جن جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں شناخت عطا فرمائی ہے، ان میں سے لگاؤ اور کھپاؤ اور خرچ کرو اور ترک کرو اللہ کی راہ. ان دو حصوں کے مابین ایک بڑا لطیف ربط ہے جو بیان ہونے سے رہ گیا تھا. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث کے ضمن میں جو مرتبہ تذکرہ ہوا، لہو ملک السماوات والارض، بادشاہی زمینیں اور بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اللہ کے لیے، اس کا ایک بار گہرا لطیف ربط ہے. دوسرے حصے کے لفظ مما جعلکم مستخلفین فیہ، بادشاہ اللہ ہے، انسان کا مقام خلیفہ ہے، اسے خلافت عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دے کر اس دنیا میں بھیجا اور مزید دنیاوی مال و متاع میں سے جو کچھ اسے دیا، اس سب میں ایک خلافت اسے حاصل ہوئی ہے. بطور خلیفہ اس کا کام یہی ہے منطقی طور پر کہ وہ اصل مالک، اصل بادشاہ کی مرضی کے مطابق ان تمام چیزوں کو خرچ کرے، ان کا استعمال کرے. بہرحال سورہ حدیث کا تیسرا حصہ ان تین آیات پر مشتمل تھا کہ جن میں نفاق کی بہت ایک نئے انداز میں سامنے آئی. اس انصاف سے دل کترانا، اس انصاف سے دل چرانا اور کمی کٹوانا، یہی جب حقیقت سبب بنے تھا، اس کا انجام بھی سامنے آیا. اور اہم مضمون جو جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں وہ یہ کہ اس مرض کا نقطۂ آغاز کیا ہے اور یہ کن مراحل سے گزرتا ہے، انسان کے باطن میں نفسیاتی اعتبار سے اس مرض کے ارتقاء کے درجات اور مراحل کون کون سے. یہ بات سورہ حدیث کے بارے میں جان لینی چاہیے, بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ایک عمومی بات قرآن حکیم کی کہ اسلوب کے ذمن میں کہ ہر سورت کا اپنا ایک اسلوب, ہر سورت کا اپنا ایک سٹائل ہے جس میں وہ منفرد ہوتی. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حقائق کے بیان کے ضمن میں چار چار سات سات الفاظ کا ایک گلدستہ آئے گا, نہایت حسین نہایت جلیل. واقع کتاب کے ضمن میں ہو الاول والآخر والظاہر والباطن, نفاق کی حقیقت کے ضمن میں ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتم الامان. یہی بات آگے چل کر جب حیات دنیاوی کی اصل حقیقت پر سے پردہ اٹھایا جائے گا, بالکل یہی انداز خود ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں سامنے آنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کا چوتھا حصہ چار آیات پر مشتمل ہے جو آج تلاوت کی گئی, اور ان میں سے بھی دو آیات کے بارے میں اس سے قبل کچھ عرض کیا جائے گا. یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس سورہ مبارکہ. پہلے تین حصوں کے مضامین اگر واضح ہو گئے, وہ حقائق اگر منتقل ہو گئے, تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. انسان فوراً متوجہ ہو اس بات ہو, ایسے کہیں سکھانت کے قلبی میں جوڑا تو نہیں بنا لیا, کہیں ویرانی تو نہیں ہے. ایمان اور جذبہ جہاد اور ذوق شہادت اور جذبہ انصاف کے اعتبار سنا کے جھنور میں کے انداز میں آغاز ہوتا ہے. کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ جس طرح ان کے دل اللہ کی یاد میں اور اس حق کے سامنے کہ جو نازل ہوا اور نہ بن جائے وہ ان لوگوں سے مانے جنہیں پہلے کتاب دی گئی پہلی امت مسلمہ, پھر ان پر ایک ریلی مدت بیت گئی تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. اب دن میں سے اکثریت خطاق سے جار کی مسلم. اس کے بعد ہمت بنانے کے انداز میں فرمایا گیا, اگر یہ دیکھو کہ دل کی دنیا اجڑی ہوئی, باطن میں کچھ اجزارے ہیں جنہیں باطن باز ہے پیسہ باز, تب بھی مایوس نہ ہو, اس ماہ حمل پر قدر بچہ ہو جائے, ایمان و انصاف ایمان و جہاد کی راہ پر چلنے کا عزم مکمل کر لے, اللہ کی تائید و توفیق اس کی نصرت اس کی مدد پر بھروسہ رکھے, اس کے قدرت کاملا حاصل ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان لو اس حقیقت کو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اکثر نو زندہ کر دیا جاتا ہے, تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ ہوتا رہتا ہے. ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر دی تاکہ تم اصل سے کام لو, سوچو سمجھو غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کی دنیا میں ایمان کی حیات تازہ ذوق شہادت جذبہ جہاد انصاف کا ایک اثر نئے جس کی لہ لہاتی ہوئی فصل پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد جو دعا یاد آ رہی واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے نہایت اہم ہے, ایک اہم مضمون کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ اپنے اندر سمے ہوئے, جس کے لیے اگر ایک عنوان اپنے ذہن میں قائم کرنے سے غلط نہ ہوگا, سلو کے قرآن. اگر اس اصلاح کا فیصلہ کر لیا, عزم مکمل کر لیا, جب راستہ کون کر کیا کروں, کہیں ذکر شکل کے طریقے سیکھے, کہیں ضربے لگانے کا کی تربیت حاصل کرے, کہیں مراقبے کرے, کہیں جنگلوں میں نکل جائے, کہیں پہاڑوں کی چھو میں جا کر بھومی جما کر بیٹھے, کیا کرے. یہ جان لیجیے قرآن مجید جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے سورہ جمعہ کے ضمن میں, بہت بڑا یہ ذن ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ شاید تسکیہ نفس کا محملہ یہاں زیر بحث نہیں آیا. تسکیہ نفس کے ضمن میں شاید قرآن مجید کی رہنمائی نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن کا ایک اپنا سلوک ہے, وہ اپنا ایک راستہ تجویز کرتا ہے. اس کے لیے یہ شرط اولین وہ حل کرتا ہے, اصل میں وہ کڑی بھاری نفس کو پسند نہیں. ان المتصدقين والمتصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا. یقینا صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنا دیں یہ ضائع سے نہیں, ان کے لیے گہرا کیا جائے گا, ان کے لیے وہ سب کچھ جو اللہ کی راہ میں دیں گے بڑھایا جائے گا اور بڑی ہی شکل میں انہیں بتا دیا جائے گا. یہ الفاظ سورہ مزمل کے آخر میں بھی آئے ہیں, یاقرض اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم حسنا. جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے اسے تم موجود پاؤ گے اللہ کے پاس, اور اسی حالت میں نہیں بہت بہتر حالت میں اور فضل کے اعتبار سے بڑی ہی عظمت کے حامل. وہی لفظ یہاں آیا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. یہ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے اور بہت اہم ہے, اللہ کی راہ میں خرچ اس کی دو مدیں ہیں. ایک مد ہے جس کے لیے طبقات کی طرح ہے اور ہم عام طور پر اس کے لیے لفظ خیرات استعمال کرتے ہیں, یعنی غریبوں مسکینوں بیواؤں یتیموں معاملتی دائر میں کسی بھی اعتبار سے پیچھے رہ جانے والے مالی اعتبار سے کسی مخمصے میں گرفتار ہو جانے والے قرض کے پھندے میں پھنس جانے والے, ان تمام لوگوں کی مدد ان تمام لوگوں کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے میں مال کا خرچ کرنا یہ ایک مدد. اس کے لیے قرآن مجید اکثر دیش کے مرض سبق حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا مادہ وہی سبق ہے, اس لیے کہ بر حقیقت یہ قرض عمل انسان کے ایک سب سے مانی میں صاحب مروت اور شریف انسان ہونے کی صداقت کی بنی, اس لیے اس کے لیے مدد سبق ہے. اور ہم آئے دل میں اس کی پوری بحث کر چکے ہیں اس منتخب نصاب کا درس نمبر دو, چنانچہ وہاں ساری بحث اس میں نمایاں کریں یہی خواہش تھا. وہاں پر مال آلہ خود ہی ولی قربا ولی یتامہ ول مساکین ولی قبیل ول قائلین ولا قرب خواب, یہ اس کا نمایاں کریں گے. اس پوری بحث کا مرکزی مضمون ہے اور اس کا پھر اختتام ہوتا ہے اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں. ایک مد یہ, دوسری مد ہے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے, دعوت خداوندی کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے, خلق خدا پر خدا کی طرف سے اتمام حجت کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. لتكون كلمة الله هي العليا ليظهره على الدين كله. یہ جو ہم سورہ صف میں دیکھتے تھے, یہ جو ہمارے سامنے نقشہ آ چکا ہے سورہ حج میں, یہ مد اس میں مال کا ترک ہونا یہ دوسری مد ہے. اس کے لیے قرآن مجید عام طور پر انصاف کی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے جو اس سورہ مبارکہ کا مرکز ہی ہے, اور اس مد میں جو مال خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ قدر افزائی کے لیے اور قدر دانی کے انداز میں اپنے ذمے پر قابل کرنا. میرا دین ہے, میری حکومت قائم کرو گے, میرا بول بالا کرو گے, میرا کلمہ سربلند ہوگا, میرا جھنڈا اونچا ہوگا, اس محنت میں، اس جد و جہد میں، اس کوشش میں، اس مقصد کے تحت جو مال تک کرو گے وہ میرے ذمے میں خرچ کرو. سنات سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی الفاظ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ اس میں اتنی ہمت کہ اپنا مال اللہ کو قرض دے، اس کے دین کے لیے لگائے اور خرچ کرے اور خرچ کرے. یہاں اس حالت میں ان دونوں کو جمع کر دیا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. یہ بات اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ برحقیقت ذوق ایمان، جذبہ جہاد کی کمی، جذبہ انصاف میں اگر اس کی حرارت میں کوئی کمی واقع ہوئی تو اس کا سبب ایک ہی ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا سمبل ہے مال کی محبت، اور اس کا علاج ایک ہی ہے، علاج جس دل چاہیے اس کو، جیسا کہ ہم سورہ منافقین کے حوالے سے حتی طرح دیکھ چکے ہیں. اس مصیبت کا علاج کیا ہے؟ جہاں سے او مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاتصدق واکن من الصالحین. القرآن یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس منطقہ ابن صاحب میں جو مضامین کی ترتیب ہے وہ اسی پر لکھے ہیں. سورہ منافقون میں جو مضامین آئے تھے وہ نفاق کا سبب کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی آیات نمبر 13 تک 15 میں وہ بہت آ گئی، اور اس کا علاج کیا ہے، اس کو یہاں پر بڑا الفاظ بدل دیے. نفاق کے علاج کے ضمن میں بات یہاں بھی وہی سامنے آئی ہے، اگر تو ذرا الفاظ مختلف ہیں، سب کا اور قرض حسنا اللہ کو، اس کے حوالے سے بات یہی ہے انصاف کی کمی میں. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. یہ طلب لیجیے، یہ تصویر ہم پہلے اختیار کر چکے ہیں، دلوں کی کھیتی، دلوں کی زمین، اس کے قلوب مردہ پڑی ہے، ویران ہے، اس میں ایمان جہاد و انصاف کی سبیل اللہ کی ایک نئی فصل چاہتے ہیں کہ اس زمین میں حل چلانا ہے. وہ حل چلا کر اس کے اندر کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو موانع ہیں، جو چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو کسی فصل کے بڑھنے میں، اٹکنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان کو نکال باہر کرنا ہوگا، اور وہ ہے مال کی محبت، اصلاً دنیا کی محبت جس کا سمبل ہے مال کی محبت، لہذا اسے لگائے اور خرچ کرے اور خرچ کرے. یہ ہے درخت کے قرآن کے ذمن میں سب سے اولی. یہ بات اس سے پہلے آیا در کے ذمن میں ایسی جا چکی ہے. آخری پارے میں سورہ بلد میں یہ مضمون آیا ہے بڑے ہی پیارے انداز میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو کچھ انعامات کی بارش کی ہے اس میں غلط دکھائی گئی. الم نجعل له عینین ولسانا متفقین وہدیناہ النجدین. اور پھر اس کی طرف سے جو ناشکری، اور پھر دلے پن کا جو مظاہرہ ہوا، خلق فحمى العقبۃ، جو گھاٹی سے عبور نہ کرتا ہے، ضمانت رہے تو مانا کب. اور کیا جانتے ہیں تم کو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ سب کو رقبت اور اتحام فی یوم ذی مقربۃ یقیناً گا مقربت اور مسکیناً گا مقربت. کسی گردن کا چڑھا دینا، کسی کو کھانا کھلانا، بہت سے دنوں میں جب خود اپنے لالے پڑے ہوئے، کسی یقین کو تجھے قرابت دار دی ہے، کسی مسکین کو تجھے ساتھ دے رہا ہے. ثم کان من الذین آمنوا، یہ کلمہ ثم یہاں انتہائی اہم ہے. اگر یہ حل چل چکے ہیں، ان گھاٹیوں میں سے انسان گزر چکا ہے، مال کی محبت کے بریک اگر کھل چکے ہیں، اب یہ گاڑی چلے گی، اب یہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی ترقی کے مدارس اور براہل طے کرے گا. شروع کے قرآن اب اس راہ میں انسان چلے گا اور بڑھے گا، لیکن یہاں لفظ سننا ہے، یہ بند کھولنے ہوں گے، یہ بریک لوٹ کرنا ہوگا. سن مکان من الذین آمنوا و تراقوا بالصبر و تراقوا بالمرحمۃ. پھر ہوا وہ ان لوگوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سب کی وصیت کی اور آپس میں ایک دوسرے کو مرحمہ انسانوں کا رحم اور شفقت کی وصیت کی. یہاں اس عرض سننا کو ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ مرحلہ طے کر لیا جائے تو پھر گویا کہ انسان کو بتانے انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی میں دین کی راہ پر اس کے آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے گی, کوئی مانع نہ ہوگا. یہی مضمون اس مقام پر آیا اس اعتبار سے والذین آمنوا بالله ورسله, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس لیے آیت کے ساتھ اس کے رب کو ذہن میں رکھیے, یہ حل چلانے کے بعد جنہیں کی زمین میں سے یہ گندگیاں اور یہ رکاوٹیں اور اس کے اندر سے نسل و نوا فصل کی نسل و نما کے راستے کے یہ بھی مدانے ہیں, ان کو ہٹانے کے بعد جو لوگ اس میں ایمان کا بیج ڈالتے ہیں, جو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لائے, الائے کا ہم صدیقون و شہداء عند ربہم, یہی ہے وہ لوگ جو پھر صدیقیت اور شہادت کے مراتب عظمیٰ تک رکھتے ہیں. یہ جو مقامات بلند ہیں ذہن میں رکھیے, اس منتخب نصاب کے درس کے دوران سے اور فاتحہ کے ذہن میں یہ بات رکھی جا چکی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, اور اب ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل کیا. وہ کون ہے؟ سورہ نساء میں ان کے چار مراتب, ان کے درجہ بدرجہ چار گروہ, ان کا ذکر آ گیا. ومن یطع اللہ ورسولہ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رضي الله عن الرسول في طاعته طاعة بلغ جاب اسے نیت حاصل ہوگی انبیاء کی, صدیقین کی, شہداء کی اور صالحین کی, اور بہت ہی عمدہ ہے یہ لوگ رفاقت کے اعتبار, بڑے ہی خدمت وہ لوگ, بڑے ہی نصیبے والے ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی نیت اور رفاقت رکھی. اور ذہن میں رکھیے ایک درجہ سب سے اوپر کا ہے جو درجہ نبوت ہے, یہ اقتصادی نہیں ہے, پہلے بھی وادی تھا اور اب اس کا دروازہ بند ہو چکا. ایک دوست لائن ہے مومنین صالحین, اور ایک دو درمیانی مدارج نبوت کے بعد دوسرا درجہ صدیقیت کا ہے, اس کے بعد درجہ شہداء کا ہے, شہادت کا ہے, اور پھر عام صالحین مومنین ہے. یہ فرمایا گیا کہ اگر اس بریک کو کھول دے گے, یہ ہم اگر چڑھا لیں گے اپنے دلوں کی زمین میں, مال کی محبت کی نجاست سے اگر اپنے آپ کو صاف کر لیں گے, اپنے دلوں کو دھو ڈالیں گے اس نجاست سے, تو اب تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے, بریک کھل گیا, اب آگے بڑھو. اب اپنی اپنی استاد و تباہ ہے, اپنا اپنا مزاج ہے, اپنا اپنا رجحان ہے, اس کے اعتبار سے صدیقیت تک اور شہادت کے مراتب عظمیٰ تک اب تم پہنچ سکتے ہو. یہی ہیں وہ لوگ کہ جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے نصیب. فرمایا لہم اجرہم و نورہم, ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور مخصوص ہے. یہی نام نام تملیق بھی نام استحقاق بھی, لہم اجرہم و نورہم, اس میں قطعیت حتمیت ایک یقینی کیفیت کی ہے, یہ اجر ان کا ہو چکا ہے, وہ نور ان کو مل چکا, وہ مخصوص ہے ان کے لیے. اور یہاں لفظ نور جو ہے بہت اہم ہے, اس لیے کہ سورہ مبارکہ کے حصہ ہے ثانی میں وہ نقشہ پھینکا جا چکا کہ میدان حشر میں وہ جو کٹھن مرحلہ ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو گزرنا ہوگا, اس میں وہی نور ہوگا کہ جس کے پاس ہوگا وہ اس مرحلے سے طے کر جائے گا. یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. اس کے برعکس جو لوگ انکار کی روش اختیار کریں گے, کفران نعمت کفر کی روش اختیار کریں گے, جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, وہی آیات جن کا ذکر ہو چکا ہے, هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج من الظلمات إلى النور. وهي الله جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ غوثل آیات آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیرے سے ظلمات سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف, جنہوں نے ان آیات سے استفادہ نہ کیا, جنہوں نے ان کی انوار سے اپنے باطن کو منور نہ کیا. فرمایا والذین کفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہے جہنم والے، جن کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. یہ دو آیات میں جیسا کہ کیا گیا خلو کے قرآن کا بیان ہے. یہاں اولین قدم یہ ہے کہ اس دولت کی محبت سے اپنے دلوں کو پاک کریں. اس سے ایک متاع حیات دنیاوی صرف برتنے کی چیز سمجھنا ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن یہ کہ جو شے بھی تمہارے پاس ہے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر اقدار رفیق کے انداز میں سہدانے کی فکر کرو. اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مدا دے اور خرچ کر دے، خرچ کر دے. یہاں صرف ایک بات اور جان لیجیے کہ دوسری پر شہادت، یہ قرآن حکیم کی دو بڑی اہم اصطلاحات ہیں. اگر کہ ان کے بارے میں اجمالاً گفتگو مفید نہ ہوگی، لیکن کم سے کم یہ اشارہ ضرور کر دیا جائے کہ انسان اپنی قاعدے طبع، اپنے نظام کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن میں غور و فکر کا معاملہ ہوتا ہے، سوچ بچار، دونوں دینی کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ حقائق کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں سے مل جل کر اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے کہ تنہائی میں خود اپنے باطن میں جھانک کر، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا قرار حاصل کرنے کی طرف ان کی طبیعت کا میدان زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں تاریخ سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ایکٹیو ہیں، ایکٹیو اینڈ موونگ، مل جل رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، ان کی زیادہ دلچسپی تاریخ سے ہوتی ہے. اور دل عموم آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کی دعوت پر لبے کہنے والے میں سب سے پہلے وہ لوگ پیش قدمی کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرنے والے لوگ، وہ علم الباب لوگ، وہ سوچنے اور سمجھنے والے لوگ، وہ کچھ خود بھی حقائق کے کچھ قریب پہنچے ہوئے تھے، اپنی سلامتی تبا سے بھائی اپنے فطرت کی رہنمائی میں کہیں کچھ قریب پہنچ گئے تھے. جیسے ہی نبی کی دعوت ان کے کانوں میں پڑتی ہے لبیک کرتے ہیں، پر جس کا وقت ہے پورا ہمارے انسان کی آخری حالت میں ان الفاظ میں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا. یہ لوگ ہیں صدیقین، یہ ہے پیش قدمی کرنے والے. دوسرے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دلچسپی خارج میں ہے، وہ مگن ہے، وہ غور و فکر کی طرف مائل بھی نہیں. قرآن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی گہری محبت حضور سے رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی ادھر توجہ نہیں ہوئی کہ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، کس بات کی دعوت دے رہا ہے. ان کی اپنی تیر کمان ہے اور ان کا اپنا سیر و شکار کا مشتغل ہے، اسی میں ہم اصل مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگ ایک وقت آتا ہے کہ جب ان میں تبدیلی آتی ہے اور اکثر و بیشتر کسی جذباتی تحریک سے ان کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، یہ لوگ جہاں تک اپنی قوت عمل کا تعلق ہے، کیونکہ انتہائی فعال ہوتے ہیں، لہذا یہ پھر نبی کی نصرت میں صدیقین سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. جہاں تک عملی اثرات اور نتائج کا تعلق ہے، یہ نبی کی نسل کی تکمیل میں انتہائی اہم بن جاتے ہیں، یہ ہے شہداء. تو گویا کہ یہ صدیقیت اور یہ شہادت کے مراتب عظما کھلے ہوئے ہیں. آؤ جس میں نہ کرو بریک کھولو، دل کو مال کی محبت کی نجاست سے پاک کرو، پھل چلاؤ، مال لگاؤ اور خرچ کرو، ایسا کر دو تو تمہارے لیے ترقی کا یہ سیدھا کھلا ہوا ہے. اب چاہو تو مرتبہ اس کے دوسرے تک رسائی حاصل کر لو، اور چاہو تو مرتبہ شہادت کا فائز ہو جائے. یہ اب تمام مراتب عالیہ تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سلو کے قرآنی کے بیان کا یہ سلسلہ کے ختم ہو رہا ہے، اور اب آئندہ اس سورہ حدید میں ایک دوسرے مضمون کا آغاز ہوگا کہ جس میں حیات دنیاوی کی اصل حقیقت پر روشنی ڈالی گئی، کہ جس پر تم ریجھے ہوئے ہو، جس کے لیے تم دین اور ایمان اور اپنے جیسے جہاد اور جذبہ انصاف سب سے کسی حد تک صحیح دامن ہو گئے ہو، اس کی اصل حقیقت سے سمجھ لو. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. یہ سورہ حدید کی آیات نمبر 20 و 21 ہے اور ان کا ترجمہ یہ ہے، جان لو دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے، تماشا ہے، بناؤ کمہار ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے. جیسے مثال ایک بارش کی تو کاشتکار کو اس سے جو روز بھی پیدا ہوتی ہے بہت بھاتی ہے، بہت پسند آتی ہے. پھر وہ کھیتی پوری قوت پکڑتی ہے، پھر اس پر گردی آ جاتی ہے اور بالآخر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا. اور آخرت میں عذاب ہے بہت سخت، اور مشرق ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا. اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ دوڑے اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑے اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا، جو تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وہ فضل ہے اللہ کا، دیتا ہے اس کے سکتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. جیسا کہ اس سے قبل کیا جا چکا ہے، پہلی جو آیات میں کیونکہ سنی کے قرآن کے ظلم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے، جس کا سمبل، جس کی علامت کمال کی محبت ہے. لہذا یہاں ان آیات مبارکہ میں واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلاً سورہ حدید کی اس آیت میں حیات دنیاوی کی اصل حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا. جان لو، اے نمو، پہچان لو کس پر بیٹھے ہوئے. یہ بات بالکل جان و باہر ہے کہ یہ دنیا یہ بہت مرغوب ہے، بڑی پرسکت ہے، اس کی چہل پہل، اس کی رونقیں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر گم کر لیتی ہے، اور یہی انسان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا اصل سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا کرتا ہے. انما مثلی کراہ کے بھی مستجم نہ تھا کہ شجر اپنی سندروں کا پتہ آتا ہے. میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر تک پانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، سفر پھر شروع کر دیتا ہے. اس درخت سے اس کا کوئی مستقل تعلق نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایمان کے تقاضے صرف اس صورت میں پورے کیے جا سکتے ہیں کہ حیات دنیاوی کے بارے میں انسان کا نقطۂ نظر ہی نہیں واقعی طرز عمل یہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے مبارکہ کے مطابق کہ کل اس دنیا کا اللہ کا غریب الحاد ہے، سبھی دنیا میں ایسے رہو جو یا تو تم اجنبی ہو یا راہ چل کے مسافر. ایک مسافر کو اپنے وہاں کیسے کتنی دلچسپی ہو سکتی ہے؟ بس کتنی دلچسپی دنیا کے ساتھ رہے تو صحیح ہے غلط نہیں، لیکن اگر اسے منظور سمجھ لیا یہاں بننے اور پھیلنے اور پھلنے اور پھولنے ہی کسی پر دامنگیری ہو گئی، ذہن پر قرار ہو گئی، تو سمجھ لیجیے کہ بس یہی ہے ہلاکت، یہی ہے بربادی، یہی ہے تباہی۔ اس کے لیے ضروری ہے اس عروج ہزار دامات کی اصل ہستی پر دکھا دیا، پردہ اٹھا کر دکھا دیا جائے ہر سستے کے سے، اور عجیب ہے یہ مقام جیسے جب کیا جا سکتا ہے سورہ مبارکہ کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے، جس طرح وہاں آیا جا سکتا تو باری تعالیٰ کے سمن میں ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، حقیقت نفاق کے زمین میں آیا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتم الامام۔ اب یہاں دیکھیے اسی طرح کا بہاؤ ہے، اسی طرح کا فلو ہے، حیات دنیا دیکھ لو، پہچان لو، جان لو دنیا کی زندگی اس سے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ الفاظ آ رہے ہیں، ایک تو یہ سمجھا جائے کہ ایسے ہی سرسری طور پر آ گئے شاسن آ گئے، اور اس لیے کہ بنظر غائب یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ ان کی ربط بھی ہے یا نہیں، ایک کے بعد دوسرا ہمیں سب آ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کلام ربانی کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں ایسا کہ خیال بھی انتہائی مہین کا سبب بن جائے گا، یا یہ کہ ان میں کوئی گہرا رب اس کی طرف یہ اولین کلو ملتا ہے، وہ یہ کہ لمب و لہب جب بطور محاورہ آتا ہے تو اس میں لائف پہلے نہیں ہوگا، لہر ہوگا۔ یہاں معاملہ کچھ ترتیب کے اعتبار سے بدل گیا، اگر اس کلید سے آپ اس آیا مبارکہ سے کھولیں گے تو بات سامنے آئے گی کہ یہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اور ان مختلف ادوار میں جو چیز سب سے زیادہ ذہن پر سوار رہتی ہے ان کا ایک تبدیلی جو ہے زندگی کا بالکل ابتدائی دور بچپنا صرف کھیل کود، زندگی بس عبارت ہے اس کھیل کود، اور یہ کھیل کود اس میں باقی نہیں لگتا پہلے تمزد ہے یہ سینٹرل گریفیکیشن وہ نہیں باقی کھیل لائف، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جس میں لہب چل جاتا ہے، اب جس میں تلجی کو بچی اس کا ہوا کے خواہشات اس کا ان سب کا میں دیکھا چلا جاتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ بڑا ہی نازک وقت ہوتا ہے انسانی زندگی کا، زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کے فیصلے اسی دور میں، اسی وقت کی بے راہ روی جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف، انجام بد کی طرف انسان کو لے جانے والی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ذرا اور زینت بناؤ سنہار، یہ وقت ہوتا ہے زندگی کا بڑی عجیب نفسیاتی حقیقت ہے، اس دور میں آ کر یہ 15-20-25 سال تک کا دور، اس میں انسان بہت کانشیس ہوتا ہے میں کیا پہن رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، آئیڈیل لک فیشن ہے، پتا پتا ہے، کہیں ادھر ادھر کا نام لگا ہو جائے، زینت بناؤ سنہار، اچھا پہننا فیشن کے مطابق، خراب خراب بدا پتا بالکل درست ہو، کہیں اگر وہ دور تھا کہ پینٹ پر کریز نہ ہو، بہت انسان اس کے بارے میں حساس، زینت اس سے ذرا آگے بڑھئے سفایا قرم بہنا تم، اب مسافرت میں میری حیثیت میرا مال میری جائیداد میرا کاروبار میری عزت میرا بقا میرا نام میری شہرت اور کچھ میں ایک مقابلہ اور مسابقت کا بھاگ اور قسمت अलग करता फिर है, लेकिन जिंदगी का एक दौर होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 25 से लेकर 35 तक या 40 तक ये दौर जो है इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो चीज होती है इंसान में वो मुसाफर करता है, और उसके बाद उम्र की ढलान शुरू होती है। उस भगवान ने आकर सकाश रूम से मंगवा ने बनाया, अब माल और रात की जो साफ कसरत और उस कसरत में एक दूसरे से निकल जाने की कोशिश। तकाफिर भी बाबे पसाई है, तकाफिर भी बाबे पसाई है। बाबे पसाई के खिलाफ में से है निकारका और मुकाबला, जैसे कि बाबे मुकाबला में जो दोनों बाप जो है सलाफी मजीद थी के अपने मखसूद अरमानी में बहुत करीब, कसर में एक दूसरे पर बाजी ले जाना और माल और औलाद की बहतात में दूसरे से आगे निकल जाना। हमारे जदीद महाशियों में औलाद की बहतात वाला मामला कम गया है, बहुत कम हो गया है। इसलिए शायद कुरान मजीद के इन अल्फाज को हम पूरे इसके सही पसमंजर में समझ न सकें। अगर ये हकीकत सामने न रहे कि कबाइली मुआशरे में इंसान की इज्जत का दायरे लगा उसके बेटे की तादाद करें, कितने लड़के उसके पास सवाल मौजूद हैं, कितने हाथ हैं इज्जत और वकार और आल की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मुदाफ़अत के लिए। लिहाजा ये कसरत माल और कसरत औलाद ये इस जदीद दौर में आकर ये शहरी तमद्दुनी है ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद एक जरा सा फर्क लाते हुआ है, वरना माल से बढ़कर कहीं अहमियत औलाद है। अब यह एक बात और कीजिए, बात यह है कि इंसान की नफ्सियाती कैफियत में एक इंकलाब आता है दिनों में, जब ये तकाफुरन दौलत उनके दायरे में होता है तो अक्सर मेरे कहाल यह होगा कि माल जाता है तो जाए आम न जाने का, इस फकर के दर्जे में कभी कमी ना आ जाए, जो जाता है जाए। और फिर जब आता है तो कहां से उनके लंबाने वाले औलाद में, और चाहे नीच नीची होती है तो हो जाता है, लेकिन माल हाथ से बता ये उसके उस भलवान का जिंदगी की वो उमंग और गलवला वो दौर से तौर था। और हम कुछ नीच में थोड़ी सी तब्दीली आ गई, कोई बात नहीं जरा नीच नीची हो गई लेकिन माल हाथ से नहीं गया, पता फिर उनके लंबाने वाला औलाद। अब यहाँ जरा आखिरी पारे की इस पूरा मुबारक से जरा जहन में जोड़ लीजिए, अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये तकासुर जो है ये इंसान का पीछा नहीं करता, ये लगा रखा वो लोग के जो बिल्कुल बकसबे जाहिल ये नजर आ रहा है कि कब्र में पाए लगता है बैठे, लेकिन ये तकाफुर सिलमदाल वाला औलाद इसको ही कभी नहीं, कितनी बेताब है साफ नजर आ रहा है कि कई कई नस्लों से खाने का सामान लगी, लेकिन वो साफ और हल मजीद इसकी आग किसी तरह कर नहीं है। अल्लाह से तकाफुर हत्ता से सुबुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल किए रखा है इस तकाफुर में बेताब की फलक, और इसमें एक दूसरे से आगे निकलने की कई यही अपने अंदर तुम्हें मदन की रखती है, गुम की रखती है, यहां तक कि तुम खबरों तक जा सकते। यह है अदवार हयात दुनिया जी के चारे लाचार इनमें से बीत कर दिन आखिर वहां पहुंचना है, मंजिल है वही कदम एवं नमर हयात दुनिया लाल दूंगा महजूम मजीन तुम बता फिर तुम बता फिर उनकी लंबा ने बना लाभ। अब देखिए बड़ी प्यारी तकदीर आई है, क्या मसल वैसी नाजगर कुछ तारा मजाते थे, जैसे मिसाल बारिश की, बारिश हुई खेती उठी किसान और साफ साफ दिल बार बार हो गए। बिल्कुल इसी तरह किसी घराने में बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, अल्लाह ने बेटा दिया, खुशी से शादियाने बढ़ गए, हर तरफ मुकर्रत है मुबारकबादियां हैं, इंसान के हुए हुए से खुशी फूट रही है। आज अब कुछ तारा मजाते हुए तुम्हारा यकीन फिर वो खेती फिर वो फसल अपनी पूरी कुवत पर आती है, یہی زندگی ہے. اور پھر فطرہ مسرن کو کر دیا گیا. اب وہ زندگی اس کی اس کے اس لہلانے کی کیفیت پر محدود نہیں ہے, جب بھی چھٹی ہوئی ان یقین خطانہ, اور پھر وہی فصل ہے کہ پک گئی, پھر ویرانی کا منظر ہے. اس کھیت کو دیکھو, محسوس نہیں ہوتا کبھی وہ زندگی ہی زندگی ہے, میں ایک دم ساتھی والا محلہ کبھی یہاں تھا. یہی حال تمہارا ہے جب تم آئے اس دنیا میں, بڑی خوشی ہوئی. بڑا پیارا شعر ہے غالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, يا ذا الذي ولدت امك باقيا والناس حولك ضاحكا مسرورا. اے انسان, تیری ماں نے تجھے جنا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا, لیکن تیرے چاروں طرف لوگ مسرور تھے, سادہ فرحا تھے, اطرے تھے, خوش تھے. فابن تعالى عمل تكون به متى يبكون حولك ضاحكا مسرورا. اللہ کے بندے, اس عمل کی کوشش کر کہ جب وہ وقت آئے کہ لوگ تیرے چاروں طرف رو رہے ہیں تیرے انتقال کے وقت, اس وقت خود تو مسرور ہو, سادہ فرحا ہو. مثال مرد مومن بات گوئن کہ مرد آئے سبق سے ڈر لگ رہی ہے, تو پھر بڑا ابھی تو ہو رہا ہے چاروں لاچار ساری بہ ساری. وہ لڑکن سے وہ نوجوانی ہے, نوجوانی سے جوانی ہے, جوانی سے ادھیڑ عمر, اور ادھیڑ عمر کے بعد یہاں پر وہ توانائیاں جس میں جہان میں نہ رہی, وہ امنگیں ختم ہو گئی, چہرے پر گردی کھل گئی, بالوں میں سفیدی آ گئی. وہ زندگی, وہ حرارت جس میں جان کی اب ہے, فطرہ مسرن ثم یقین خطانہ, اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ قبر میں اتار دیے جائیں گے. جس طرح وہ کھیت کا منظر ہے کہ سیرا سیرا پڑا ہوا, اسی طریقے سے تمہارا یہ جسمانی وجود, تمہارا یہ ساتھی وجود بھی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے. اور آپ ابھی ابھی کا یہ سب پسل سن, اور اس کے یہ مختلف ادوار, یہ تو آنے ہی ہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں, نہ آج کا کوئی روک سکتا ہے نہ روک پائے گا. لیکن آخرت کچھ اور ہے, اس کی حقیقت کچھ اور ہے. آخرت میں دو انجام ہے کہ جن سے انسانوں کو بےکار ہو کر رہا, یا تو بڑی سخت سزا ہے, بڑا سارا عذاب, عذاب شدید, اور یا اللہ کی مغفرت بخشی, اور اس کی وجہ راضی ہو جائے گا. جو نقل العین ہے بندہ مومن کا, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اب اس پوری آج کا مجھے لباس دیکھو, یہ دنیا کی زندگی پر ہیج نہ جانا, اس کے ظاہری حسن جمال کے دھندے میں پھنس نہ جانا, اس کے دل نہ لگا بیٹھنا, اس کو مطلوب مقصود نہ سمجھ بیٹھنا. جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا گیا, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. اے نبی ان سے کہیے, کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ ستارے میں اور سب سے بہتر گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں؟ اپنے عمل کے اعتبار, اپنی جد و جہد کے اعتبار. اس سوال کا جواب خود دیا, الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ جن کی سعی و جہد, جن کی بھاگ دوڑ, جن کی محنت میں مسائل, جن کی یہ ساری سگے دوڑ صرف دنیاوی زندگی کے اندر بھٹک کر رہے ہیں, ان کا مطلوب و مقصود یہ دنیا بن گیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور جادو وہ جو کر 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 بولے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا اس سب جو مسبت ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں, ہماری محنتیں سفل ہو رہی ہیں, بہرحال ہو رہی ہیں, ہم دنیا میں خوب پھلے پھولے اور پھیلے اور جمے. لیکن در حقیقت ان کی ساری مسائل, ان کی ساری جد و جہد ہٹا رکھے, وہ اپنے اصل سبق سے ہٹ گئی, اپنے اصل منزل مقصود کی طرف اس کا رخ نہ رہا. بس یہاں فرمایا, جہاں لوگ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کرتے, یہ بات جان لیجیے, یہی دنیا کی زندگی ہے, اس کا دوسرا رخ بھی ہے. یہ دھوکا ہے اگر یہ اپنے اندر گم کر لے, یہ دھوکے کا سامان ہے, دھوکے کی تصویر ہے, اگر اس کی وجہ سے انسان آخرت سے محدود ہو جائے, آخرت اس کا منزل مقصود نہ رہے. لیکن اگر انسان یہ جان لے کہ اس دنیا ہی کو آخرت کے لیے دار العمل بنانا ہے, پہنچنا وہاں ہے دونا یہاں ہے, تب یہ دنیا اور اس کا ایک ایک لمحہ, جیسے کہ ہم سورہ مومنین کی ابتدائی آیات کے حوالے سے دیکھ چکے, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے. اس حیات دنیاوی کا ایک ایک پل امر ہے, اس لیے کہ یہاں سے ان محدود لمحات میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج کی زندگی میں نکلیں گے کہ جو نامحدود ہے, ان فل مائٹ ہے جس کے لیے کوئی حد نہایت ہے. بہرحال یہ آیا مبارک آئی سورہ حدیث کی بڑی عجیب حیات دنیاوی کی حقیقت پر روشنی ڈالنے والی, پردہ اٹھا کر اس کی اصل حقیقت کو نگاہوں کے سامنے لے آنے والی آئے. اگر یہ بات دل میں اتر گئی, حقیقت منتخب ہو گئی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے وہ اگلا ہے. سب پورا مقصد اپنے بچے نصاب اکت باب نسا الگ, یہ سبن جو شروع ہوئی ہے مجاہدہ اور مقابلہ اور مباحثہ اور مکالمہ, سب اکا کے بانی بڑھ گیا. مسابقت بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانا دوڑ لگی ہوئی ہے, میں آگے نکلوں اور یہ کوشش میں ہے کہ میں آگے نکلوں. اس سے پہلے اس دن تک نصاب میں کسی مرحلے پر یہ کیا جا چکا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے, مسابقت فطرت انسان ہے. اسلام صرف یہ چاہتا ہے, قرآن صرف یہ چاہتا ہے کہ اپنی مسابقت کا میدان کو چنو, کس میدان میں آگے نکلنا چاہتا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا بولے کل من وجهتن هو مولیها فاتبعوا الخيرات, ہر ایک کا کوئی ہدف ہے جس کی طرف وہ دوڑ رہا ہے. یا ایمان تم نیکیوں کے لیے دوڑ لگا, نیکیوں میں, بھلائیوں میں, خیرات میں, جہاد فی سبیل اللہ میں, ان سب کی سبیل اللہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. مسابقت کا جذبہ محمود ہے اگر کس بات آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا آخری پارے میں پھر جانے کا پھل یقینا پسند کرنا سکون, اس میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے سے دعوی لے جانے کی کوشش کریں. جیسے حضرت عمر کا احساس تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ آج میں ابو بکر سے دعوی لے جاؤں گا, اگر سے حقیقت یہ فوراً ہی اداروں کے سامنے آ گئی کہ ابو بکر سے دعوی لے جانا کسی کے لیے ممکن ہے. جیسے کہ حضرت ابو دجالہ نکلے تھے کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر کفار کے مقابلے کے لیے, حضور نے فرمایا تھا کہ یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے مگر آج کے دن, آج تو جان کی باری کے لیے اللہ کی راہ میں گردنیں پسانے کے لیے آگے ہو جائے, ایک دوسرے سے آگے نکلے اور بڑھو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, مسابقت کرو, آگے بڑھو ایک دوسرے سے. ایک بہت پیارا قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دنیا میں اس پر نگاہ رکھو کہ جو تم سے پیچھے, اور دین میں اس پر نگاہ رکھو, اس کو دیکھو جو تم سے آگے, تاکہ تمہارے اندر بھی جذبہ ابھرے, تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. دنیا میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے رہ گیا, تاکہ تمہارے اندر فکر کا ایک مادہ پیدا ہو. اگر تمہیں ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں, اگر تمہیں صرف ایک وقت کی روٹی نصیب ہو, تو دیکھو اس کو جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی موجود نہیں, تاکہ اس ایک وقت کی روٹی پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. اگر تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, تو دیکھو اس کو کہ جو نیلا ہے, جس کے پاس پاؤں بھی نہیں, تم اپنے ننگے پاؤں پر اللہ کا شکر ادا کر سکو گے. جیسا کہ حضرت جیسا کہ صادق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, ایک مرتبہ اپنی اشتہار کے دوران فرماتے ہیں کہ ایسا مرحلہ بھی آیا کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں, چلتے چلتے کھالے پڑ گئے. دل میں خیال آیا کہ پروردگار انہیں ممل ان کس کس کو کیا کیا دیا, میرے لیے جوتیاں بھی نہیں. لیکن اب جو ایک گاؤں میں پڑھ کے سیدھے مسجد میں گئے, وہاں دیکھا کہ اس کا کڑا ہوا ہے جو کتابیں, تو اسی وقت سجدے میں گر گئے کہ پروردگار اس فکرے پر اور نافکری پر میں پیدا کرتا ہوں, اس کو سامنا کرتا تھا, تیرا لاکھ لاکھ فکر ہے کہ تم نے مجھے کم سے کم یہ پاؤں کو پانی دیا. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. اے مسلمانوں, اے صاحب ایمان, تمہارا ہدف معین ہو جانا چاہیے, تمہارا مقصود کیا ہے؟ نجات فلاح اخروی, تمہاری منزل مقصود کون سی ہے؟ وہ جنت جس کا پلاؤ آسمان اور زمین جو ہے اب اس کی بھی اصل حقیقت کا ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے. عالم برزخ کے حقائق ہیں یا عالم آخرت ہے؟ اس دنیا میں ہمارے ذہن و فکر کے جو محدود سامانے ہیں ان میں جو بہت وسیع حقائق نہیں آ سکتے. بس ماننا چاہیے, جاننا چاہیے اسی طور سے اور اسی طرح تک کہ جس میں کہ وہ قرآن مجید میں آ گئے ہیں, جنت جس کا پلاؤ اتنا بڑا. ابھی اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایک کمتر جنتی اپنے سے اعلیٰ درجے والے جنتی کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں سے دیکھتے. یہ وسعتیں ناممکن نہیں ہیں. اب کیا ہماری سمجھ میں آتا ہے اس کائنات کی وسعت و توانائی کا ہمیں کوئی تصور حاصل نہیں. اللہ کیا دے گا, کس طرح کر دے گا, جن نعمتوں کا حضور ذکر فرما رہے ہیں الفاظ میں کہ مالا عین ذات فلا عوذ بالسمع فلا خطر علی قلب بشر, جو نہ کسی آنکھ میں دیکھتے نہ کسی کان میں سنی نہ کسی کے دل میں ان کا کبھی کوئی احساس یا خیال وارد کیا. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. وہ فراہم کی گئی, تیار کی گئی, اسے سجایا گیا ہے, پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے ان کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں یہ لفظ جمع میں آیا, یہ فائدہ کلیہ کے طور پر آیا. ہر دور میں اس دور کے رسول کے ساتھ ہو کر جنہوں نے یہ محنت کی, جنہوں نے انصاف اور جہاد کی سبیل اللہ کی صحابے پورے کیے, وہ سب کے سب ان جنتوں سے ان باغات کے حقدار ہیں. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور کیونکہ پہلے مظاہرہ اپنی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہو تو یہ ترجمہ بھی صحیح ہوگا, وہ دے گا جسے چاہے گا. وہ تو ہے من یشاء, اگر سے محنتیں تم کرو, یہ سارے قربانی تم سے مطلوب ہے, جہاد کی سبیل اللہ اور انصاف کی سبیل اللہ سے مرحلے تم طے کرو, لیکن جان لو کہ جنت خود بھی اللہ کا ایک فضل, اس کا عطیہ, اس کی دین. اس کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرنا. آپ سے پوچھا گیا, کسی نے بڑی ہمت کی جو پوچھ لیا کہ کیا حضور یہ معاملہ آپ کو کافی ہے, آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں داخل ہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.